الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الى الله مساجدها، کہ جو شہروں اور بستیوں میں یونیورسٹیز کے اندر سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب ترین یعنی پسندیدہ چیز ہے اللہ کے نزدیک وہ مسجدیں ہیں، اور سب سے جو بری ترین چیز کسی بھی شہر میں سٹی کے اندر اللہ کے نزدیک ہے ابغض البلاد، فرمایا سب سے زیادہ مبغوض چیز جو ہے وہ اسواق ہوا، بازار وغیرہ، یو نو جو سوق جسے کہا جاتا ہے، یعنی شاپنگ پلازاز، مالز اور اس طرح کی چیزیں آج کے دور میں سمجھا جائے۔ ظاہر ہے پہلی چیز تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جو بھی نماز وغیرہ کا جو فرائض اور اس حوالے سے ہمیں تاکید ملی، اس میں جو اجتماعی شریعت کے اندر اجتماعی جو نظام کا ذریعہ ہے اس وہ مسجد اور جماعت کو ہی بنایا گیا ہے، یعنی جو بھی ہماری امت کی جو ایک یونٹی ہے اس کے اندر ایک جو خاص اسپیکٹ ہے وہ مسجد اور جماعت کا ہے، کہ وہاں کے جا کے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ صف بصف کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اس یونٹی کا ایک مظاہرہ بھی ہوتا ہے اور اس کے پھر بہت سارے بینیفٹس بھی ہوتے ہیں، مگر وہ جو اجتماعیت ہے اس کا جو خاص الخاص مرکز ہے وہ مسجد ہے، اور اسی لیے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے۔ ہیومن لائف کے اندر اگر دیکھیں تو دو ڈفرینٹ اسپیکٹس ہمیں ملتے ہیں، ایک ہماری زندگی کے اندر پہلو جو ہے وہ اسپریچویلٹی کا، یعنی وہ جو ملکوتی یا روحانی یا وہ جو نورانی ایک اسپیکٹ ہے، پہلو ہے انسان کے اندر، اور دوسرا پھر پہلو ہے جو مٹیریلسٹک ہے، مادی جسے کہا جاتا ہے، یعنی ظلماتی اور کثیف پہلو جو انسان کے اندر ایک ہیومن فارم میں ملتا ہے۔ تو جو روحانی اور اسپریچویلٹی کا پہلو ہے وہ ظاہر ہے مساجد سے دور ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ یا پلیسز ہیں کسی بھی شہر میں، اسی لیے کہا گیا الحب البلاد اللہ، وہ مساجد ہیں۔ اور پھر جو مادی یعنی کہ مٹیریلسٹک جو پہلو انسان کے اندر فارم میں ہیومنز کے اندر ہمیں ملتا ہے وہ ظاہر بازار ہیں، یعنی یو نو بیکار ٹائم سارٹ آف سپینڈ کرنے کی جگہ، اور جس میں ظاہر انسان کو جو اسپریچول یا شرعی یا دینی بینیفٹ کوئی نہیں ملتا، بس دنیاوی ایک معاملہ ہے، ضروری ہے، ظاہر ہے کسی نے اگر کوئی ضروری چیز خریدنی ہے تو اسے بازار جانا تو ہے، بٹ اللہ کے نزدیک وہ اتنی پسندیدہ شے نہیں ہے کہ بلا وجہ غیر ضروری طور پر بازاروں میں پھرا جائے اور ٹائم ویسٹ کیا جائے۔ اسی لیے فرمایا ابغض البلاد الى الله اسواقها، اللہ کے نزدیک یہ سب سے مبغوض ترین جگہیں ہیں۔ ظاہر ہے مسجدوں کا اپنا ایک بہت بڑا مرتبہ، ایک مقام ہے، اور بہت ہی ایک ہائی اسٹیچر ہے مساجد کا اللہ کے نزدیک۔ ایک روایت کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ نریٹڈ ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃن یظلہم اللہ فی ظلہ یوما لا ظل الا ظلہ، کہ سات لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن جب کسی کے یہ یعنی نفسہ نفسی کا دور ہوگا، کوئی پیسفل کوئی سرینٹی کی جگہ نہیں ہوگی، تو اللہ اپنے سائے کے نیچے ان سات لوگوں کو جگہ عطا فرمائیں گے، جب کوئی سایہ ان کے لیے نہیں ہوگا، کوئی شیلٹر نہیں ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے شیلٹر کے نیچے ان سات لوگوں کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلا فرمائے امام عادل، جو ایک عادل حکمران ہوگا، پھر شاب النشا فی عبادت اللہ ورجل قلبہ معلق بالمسجد، ایک وہ آدمی جو نوجوان یعنی ینگ ایج میں جوانی کے اندر اپنے عبادت میں اللہ کے ذکر و اذکار میں اور مشغول اپنے شریعت کے احکامات پورے کرنے میں لگا رہتا ہے، دوسرا، اور تھرڈ بندہ وہ جس کا قلب جو ہے رجل قلبہ معلق بالمسجد، اس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہتا ہے۔ چوتھا پھر فرمایا یعنی وہ آدمی جس نے اللہ کے لیے یونو ایک دوسرے سے ملا جلا یا ملاقات کی یا باہم محبت کی اور اللہ کے لیے ہی پھر دوسرے بندے سے الگ ہوا اللہ کی خاطر، یعنی احب للہ و ابغض للہ، اللہ کے لیے ملا اور اللہ کے لیے ہی دور ہوا کسی بندے سے، وہ چوتھا آدمی. اور پانچواں آدمی وہ بندہ جس کو اللہ کے لیے اس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھ سے آنسو بہ پڑا، یعنی ہی شیڈ اے ٹیئر ان دا فیئر آف اللہ یا ان رسپیکٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سکس وہ آدمی جسے کسی بیوٹیفل کسی عورت نے برائی کی دعوت دی، اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی اور اس نے کہا اپنی باوجود اس کے کہ ہی ہیڈ دا وسائل ٹو انگیج ان دیٹ ایکٹیویٹی، بٹ اس نے اللہ کی خاطر اس برے کام سے توبہ کی اور اس نے کہا اس عورت سے، یعنی جس عورت نے اسے دعا برائی کی طرف انوائٹ کیا، اس نے اس عورت سے کہا انی خاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں تمہارے قریب آتا. تو چھ ہو گئے. اور ساتواں وہ بندہ جس نے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا اور اس خرچ کو ایسے چھپایا کہ گویا اس کا رائٹ ہینڈ جو ہے لا تعلم شمال ہوں ما تنفق یمین ہوں، اس کے رائٹ ہینڈ کو نے جو خرچ کیا وہ اس کے لیفٹ ہینڈ تک کو پتہ نہ چلا، اس نے ایسے ہی خاموشی سے خالص اللہ کے لیے صدقہ کیا، ڈونیشن کی. تو یہ سات لوگ جو ہوں گے ان میں خاص طور سے اللہ انہیں اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. اس کے اندر جو تھرڈ بندہ بتایا وہ قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. ظاہر مساجد کا ایک ایسا مرتبہ اور مقام ہے کہ اس مسجدوں میں آنے جانے اور اپنا ٹائم سپینڈ کرنے والے کے لیے قیامت کے دن اللہ کے سائے میں جگہ اسے ملنے والی ہے. اور اسی وجہ سے غالباً ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من غدا الى المسجد او راحا عد اللہ له نزلا من الجنت کلما غدا او راحا، کہ جو بندہ بھی صبح شام میں کسی وقت بھی اپنے گھر سے نکل کے مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں اس کی مہمانی کا سامان اختیار کرتے ہیں، گویا وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے. جتنی دفعہ بھی وہ صبح شام مسجد جائے گا وہ اللہ کا گویا ایک مہمان ہوگا. ظاہر ہے کسی بھی بندے کے گھر کوئی مہمان آتا ہے، کوئی گیسٹ آتا ہے تو وہ اس کا اکرام کرتا ہے، یعنی ہر فارم میں جو ہوسٹ ہوتا ہے وہ اپنے مہمان کو ظاہر انٹرٹین بھی کرتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے، اس کی خاطر مدارات کرتا ہے. تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر یعنی اس کی مسجد ہے، اس کا جو مہمان ہوگا، جو بندہ وہاں آنے جانے والا ہوگا، وہ اللہ کا مہمان ہوگا اور ظاہر جنت میں اس کا خاص الخاص اکرام ہوگا. کنز الاعمال کی ایک روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ بھی نریٹ کیے گئے ہیں المساجد بیوت اللہ، کہ اللہ مساجد جو ہیں وہ اللہ کا گھر ہیں، المؤمنون زوار اللہ، اور جو مؤمنون ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں، وحق علی المزرور یکرم زائره، اور جو ہوسٹ ہوتا ہے اس کا یہ اس کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ آنے والے جو اس کا ملاقاتی ہے، جو اس کا مہمان ہے، جو اس کا گیسٹ ہے، اس کا وہ اکرام کرے. تو ظاہر ہے جب اکرام کرنے والا ہوسٹ خود اللہ سبحانہ و تعالی ہو تو اس سے بڑھ کر اور کیا کسی بھی مہمان کے لیے شرف ہوگا. تو اسی لیے ظاہر ہے مسجد میں جانے والا گویا اس کو اللہ کے مہمان ہونے سے تشبیہ دی گئی. تو مسجد میں اپنا وقت آنے جانے والا لگانے والا اس کا بہت بڑا ایک مرتبہ اور مقام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ صلاۃ الرجل فی الجماعۃ تضاعف علی صلاته فی بیتہ وفی سوقہ 25 ضعفاً، کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے والا جو ہے اس کے لیے 25 گنا یعنی 25 ٹائم زیادہ ثواب ہوگا. اور وجہ ظاہر ہے آگے روایت میں یہ بھی بتائی گئی کہ جب وہ انسان کوئی اذا توضأ وضو کرتا ہے احسن الوضو، اچھی طرح وضو کرتا ہے، ثم خرج الى المسجد، اور پھر مسجد کی طرف نکلتا ہے اور اس کو کوئی اور اپنا ذاتی غرض نہیں ہوتا، وہ بس اللہ کی نماز کی خاطر ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، تو اس کے مرتبے اور مقام بلند ہوتے رہتے ہیں، یعنی کہ یہاں تک خطوۃً اللہ رفعت بیا درجات و حتی عنہ بیا قطعۃ، اس کا ایک ایک قدم جو مسجد کی طرف بڑھ جاتا ہے پڑھتا ہے اسے ہر قدم کے بدلے نیکیاں ملتی ہیں اور اس کے رتبے بلند ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ، کہ اللہ اس کے اوپر اس کی مغفرت فرما، اس پہ رحم فرما. یہ ملائکہ اس کے لیے بندے کے لیے دعا کرتے ہیں. اور آیا لا یزال احدکم فی صلاۃ منتظر الصلاۃ، وہ جب تک وہاں مسجد میں مقیم رہتا ہے تو یہ ملائکہ اور فرشتے یعنی اللہ کے مقرب فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے اس سے بڑا کیا کسی بندے کے لیے اور اجر ہوگا، بینیفٹ ہوگا کہ فرشتے اس کے لیے دعاؤں میں لگے رہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتے جو ہیں اس بندے کے لیے جو مسجد میں لگا رہے گا، بیٹھا رہے گا نماز کی خاطر، تو اس کے لیے یہ دعا تو کرتے ہی ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی ایک دعا آتی ہے اللہم اغفر لہ اللہم تب علیہ، کہ اللہ اس کی بندے کی مغفرت فرما اور اے اللہ اس بندے کی توبہ قبول فرما۔ تو بہرحال ظاہر ہے مسجد میں بیٹھنے کا اپنا ایک اجر ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا، اور یہاں تک کہ وہ دعائیں اس کے لیے چلتی رہیں گی، کنٹینیو رہیں گی۔ ایک اسی روایت کے آخر میں ایک یہ بھی الفاظ ملتے ہیں، مالم یوسفی مالم یحدث، کہ جب تک کہ وہ بندہ مسجد میں بیٹھ کے عبادات میں یا کسی بھی فارم میں، چاہے بے شک سوتا بھی رہے، لیکن جب تک کہ وہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ دے یا اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، تب تک اس کے حق میں فرشتے یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے مسجدوں کا اپنا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے۔ ظاہر ہے اتنا بلکہ ہائی لیول مرتبہ ہے کہ پچھلی قوموں کے اندر، یعنی جیوز کرسچنز کے اندر، یہود و نصارہ میں لوگ رہبانیت اختیار کر لیا کرتے تھے، مونکس بن جایا کرتے تھے، بالکل جا کے الگ کونے میں آبادیوں سے، لوگوں سے انٹریکشن بند کر کے کونے میں بس ایک انڈیویجول طور پر ہی آئسولیٹ کر کے اپنے آپ کو 24/7 اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ ظاہر ہے یہ بڑی قربانی تھی۔ تو کسی نے، صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اذن لنا فی التراہ، کہ مجھے بھی رہبانیت اختیار کرنے کی اجازت دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تراہ امتی الجلوس فی المساجد انتظار الصلاح، کہ میری امت میں جو رہبانیت ہے وہ نماز کے انتظار میں مسجدوں میں بیٹھنا ہے۔ یعنی یہ کوئی، ایک دوسری روایت میں آتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، رہبانیت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اگر رہبانیت کسی کو اختیار کرنی ہے، یعنی جو ہائیسٹ لیول آف مرتبہ اور مقام کسی بندے کے ایمان کا ہے، وہ کونے پہ جا کے آئسولیٹڈ فارم میں بیٹھ جائے، تو ہم اس امت میں، اس شریعت کے اندر، اس کے لیے یہ موقع وہ اس فارم میں مل سکتا ہے کہ وہ جا کے مسجد میں بیٹھے اور نماز کا انتظار کرے، یہی اس کے لیے اسے رہبانیت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گی۔ تو بڑا ایزی فارم ہے، ظاہر ہے جا کے الگ سے آئسولیٹڈ ہو کر لوگوں سے بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جا کر مسجد میں بندہ صرف نماز کے لیے بیٹھ جائے تو وہ گویا رہبانیت والے، مونکس والے جو اجر ہے اس کو بھی پا سکتا ہے صرف مسجد میں جانے سے۔ تو ظاہر ہے مسجد جو جائے گا اس کے لیے بہت ساری خوشخبریاں بھی ہوں گی۔ ایک روایت میں آئے گا، آتا ہے برائدہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشر المشائین فی ظلم المساجد بالنور تام یوم القیامہ، جو راتوں میں یعنی اندیشہ وغیرہ میں، فجر میں، اندھیرے میں خاص طور سے مسجدوں کو جاتے ہیں، انہیں خوشخبری دو، انہیں بشارت سناؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انہیں نور کامل ملے گا، نور تام یوم القیامہ، بالکل جو پرفیکٹ نور ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کو عطا ہوگا جو مسجدوں کی طرف جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے مسجد کا بہت بڑا ایک مرتبہ اور مقام ہمیں ان روایات سے پتہ چلتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ترغیب ہوتی ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ مسجدوں کی طرف جانے والا بنے۔ اور پھر جب مسجد کی طرف جائے بندہ، تو اس کے کچھ آداب اور احکامات بھی ہمیں اس قسم کے ملتے ہیں، جن کا اگر بندہ خیال رکھ لے تو اس کے اجر و ثواب میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب مسجد کی طرف بندہ جائے اور مسجد کے اندر انٹر ہونے لگے، تو حضرت ابی اسعید رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک واذا خرج فلیقل اللہم انی اسألک من فضلک، کہ جب بندہ مسجد میں انٹر ہونے لگے تو یہ دعا مانگے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب پھر مسجد سے نکلنے لگے تو وہ بندہ یہ دعا پڑھتا ہوا نکلے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ ظاہر ہے جب انٹر ہوتے ہوئے بندہ رحمت کی دعا مانگتا ہے کہ اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب نکلتے ہوئے پھر اللہم انی اسألک من فضلک آتا ہے، تو اللہ سے اپنی اس کے فضل کا سوال کرتا ہے کہ میرے لیے، مجھ پر فضل عطا فرما۔ ظاہر ہے قرآن و حدیث کی اصطلاحات میں جو وکیبلری ہے، اس کے اندر رحمت کا لفظ، جو لفظ ہے، وہ زیادہ تر جو اخروی یعنی اٹرنل اور دینی اور اسپریچول یعنی روحانی بینیفٹس ہیں، باؤنٹیز ہیں، انعامات ہیں، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو فضل کا لفظ ہے وہ رزق وغیرہ کے لیے، جو دنیاوی چیزیں ہیں یعنی مٹیریلسٹک ورلڈ ہے ہماری، اس کی جو نعمتیں ہیں اور اس کی جو بینیفٹس ہیں، اس کے جو فائدے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جب مسجد میں انٹر ہونے لگے تو ظاہر ہے ہر چیز دنیا کے ہر معاملے سے ہٹ کٹ کر اللہ کے راستے میں نکلے اور مسجد میں اللہ کو یاد کرنے کی نیت باندھ کے جائے تو اللہ سے رحمت کی دعا کرتا ہوا جائے، اور اسی لیے کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور پھر جب نکلے تو ظاہر ہے اب نکل کے اللہ کی عبادت میں وقت گزارا ہے تو یقیناً اللہ راضی ہوا، اللہ خوش ہوا، اب وہ اللہ سے دعا کرے اللہم انی اسألک من فضلک، اور اللہ سے فضل مانگے، یعنی دنیاوی جو بھی نعمتیں درکار ہوں اللہ اسے عطا فرمائے۔ تو یہ بھی آداب کے فارم میں، مسجد کے آداب کے فارم میں ہمیں دعائیں ملتی ہیں حدیث وغیرہ میں۔ ایک دوسرا ادب مسجد کا ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، ایک روایت میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیرک رکعتین قبل ان یجلس، کہ جب کوئی بندہ مسجد میں انٹر ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ دو رکعت نماز پڑھ لے، جسے تحیت المسجد کہا جاتا ہے، بیٹھنے سے پہلے، یعنی ابھی نماز میں کچھ وقفہ ہے، دیر ہے، اور کوئی ایسا وقت نہیں ہے جیسے زوال یا غروب وغیرہ کا سورج ہونے کا، جس جب نماز پڑھنا منع ہے، تو اسے چاہیے کہ دو رکعت نماز پڑھ کے اور پھر جا کے بیٹھے، ڈائریکٹ جا کے نہ بیٹھ جائے۔ تو اس کا اپنا ایک مقام ہوگا، ظاہر ہے اسے اس کا ایک الگ سے ثواب ملے گا، یہ ایک سنت طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا، آپ کسی بھی سفر میں جب تشریف لے جاتے اور واپسی پر آپ ڈائریکٹ جا کے مدینہ گھر نہیں پہنچتے تھے، آپ انتظار فرماتے مدینہ سے باہر کسی جگہ پہ، شہر کی مسجد کے اندر پہلے انتظار فرماتے صبح ہونے کا، اور پھر جب صبح ہوتی تو زحا یعنی اشراق کے وقت مدینہ طیبہ میں انٹر ہوتے اور پھر پہلے مسجد کی طرف تشریف لے جاتے، جیسے کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ لا یقدم من سفر الا نهارا فی الضحاء فاذا قدم بدا بالمسجد فصلى فی رکعتین ثم جلس فی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لاتے، ایک تو صبح کے وقت ڈیورنگ برائٹ ڈے لائٹ، جب فجر کے بعد ضحاء یعنی اشراق کا وقت، سم ٹائمز اراؤنڈ دیٹ ٹائم آپ تشریف لاتے، اور پہلے سب سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے، وہاں فصلی فی رکعتین آپ مسجد میں دو رکعت نماز ادا کرتے اور پھر وہاں کچھ دیر کے لیے بیٹھتے، آرام فرماتے، اور اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ یعنی یہ ایک سنت طریقہ ہے، کسی سفر سے جب آیا جائے تو پہلے مسجد میں انٹر ہو کر، ظاہر ہے مسجد کا ایک جو مرتبہ ہے، مقام ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے ایک طریقہ بتایا کہ پہلے مسجد میں جایا جائے اور وہاں دو رکعت نماز پڑھی جائے، کچھ دیر آرام بیٹھ کر، اور پھر گھر کی طرف بے شک تشریف لے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک یہ مسجد کا مرتبہ اور مقام، جو اس کا ایک اسٹیچر ہے، وہ بتانے کے لیے ظاہر ہے یہ عمل فرماتے، کیونکہ مسجد آف کورس ایک ایسی جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، ظاہر ہے اسے اللہ کے گھر کہا گیا، تو وجہ یہی ہے مسجدوں سے جو جس بندے کا تعلق ہوگا تو وہ آبویسلی اس کے کامل یا مکمل نہیں بھی تو ایٹ لیسٹ اسٹرانگ ایمان کی نشانی ہوگی۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، کہ جب کسی تم دیکھو کسی بندے کو کہ مسجد میں آتا جاتا ہے، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ فإن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، وہی لوگ اللہ کی مسجد میں بھی دل لگاتے ہیں، اور اللہ کی مساجد میں ہی انہی لوگوں کو جانے آنے میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو بندہ بھی ایمان کے ساتھ مسجد میں جانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، تم اس کی گواہی دے دو کہ یہ بندہ ایمان والا ہے۔ ظاہر ہے یہ مسجد کا ایک تعلق کے فارم میں ہمیں اس سے پتہ چلا۔ پھر ظاہر ہے دوسری بھی چیزیں ہیں مسجدوں میں، خاص طور سے صفائی اور خوشبو وغیرہ کا بھی آرڈر کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں امی کہ عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے بنا المسجد فی التوری وہیں ینظف ویطیب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا مساجد وغیرہ بنانے کا ایک تو، اور پھر ان مساجدوں کو پاک صاف رکھنے کا، اور اس میں خوشبو وغیرہ بھی استعمال کرنے کا، یعنی گندی نہ ہوں مسجدیں، بالکل کلین ٹائیڈی مسجدیں ہوں، اس کا حکم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ظاہر ہے جو بندہ بھی مسجد بنائے گا اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت اجر اور کرم ہوگا، کیونکہ جو بھی مسجد بنائے گا اس کے لیے تو بہت سارے بینیفٹس اور باؤنٹیز ہوں گے ہی. ایک روایت سے پتہ چلتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ له بیتا فی الجنہ, جو بھی اللہ کی مسجد بنائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اسے ایک عالی شان محل عطا فرمائیں گے. تو ظاہر ہے مسجد, ایک اس دنیا میں مسجد بنانے والے کو آخرت میں ایک شاندار محل کی بشارت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. تو اس کے بہت بڑا ظاہر ہے مسجدوں میں چندہ وغیرہ کرنا, اس کی ڈونیشن کرنا, اس کے اسی تعمیر وغیرہ میں حصہ ڈالنا اور اس میں اپنا پارٹ ادا کرنا, اس کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی ملے گا ضرور. لیکن ایک چیز کا ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ظاہری جو خالی بناوٹ ہے, جو خالی اس کی کنسٹرکشن ہے, اس کی جو ایلیویشن ہے, اس کے اوپر ہی سارا فوکس نہ ہو, بلکہ مسجدوں کو بنانے سے مراد اس کے اندر اس کو زندہ کرنا بھی سارٹ آف نہ ہو, یہ شامل ہو. صرف اس کا سٹرکچر ہی بہت بڑا خوبصورت ہو, اور اس سے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما امرت بتشدید المساجد, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا بہت بڑی مساجد یعنی بلند اور شاندار مساجد بنانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا, کیونکہ لَتُخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفْتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى, کہ جو یہود و نصارہ کا کام تھا یہ تو بڑے بڑے ٹیمپلز اور کنیسہ جسے کہا جاتا ہے یا سینگاگز وغیرہ بنانا وہ لوگ بنایا کرتے تھے, یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے کہ بڑی بڑی مساجد شاندار ہوں, ان کے اوپر اتنا پیسے کا اصراف ہو اور اندر سے ایمان کے طور پہ وہ مساجد نہ ہو کامل, تو اس کا فائدہ کیا. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی, ابن ماجہ کے اندر, کہ اراکم ستستصرفون مساجدکم بعدی, کہ تم میرے بعد تم لوگ بڑی بڑی مسجدیں بنانے لگو گے شاندار, کما شرفت الیہود کنائسہم کما شرفت النصارى بها, کہ جس طرح سے جیوز جو تھے وہ اپنے سنگاگز یعنی کنیسہ جسے کہا جاتا ہے سینگاگز وغیرہ بنایا کرتے تھے, یا نصارہ اپنے گرجے یعنی ٹیمپلز بنایا کرتے تھے, تم لوگ بھی اس طرح سے بڑی بڑی شاندار مساجد بنانے لگ جاؤ گے. تو ایک گویا پیشن گوئی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسا ہوگا, اور ایک سارٹ آف پریڈکشن دی, یہ بلکہ یہاں تک پریڈکشن دی ایک روایت کے اندر انما من اشراط الساعۃ یعنی تباہ الناس فی المساجد, کہ ایک ٹائم آئے گا لوگوں کے اوپر کہ وہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ بڑی بڑی مساجدوں پر غرور و تکبر کرنے لگیں گے, فخر و مباحت کرنے لگیں گے, پراؤڈ ہونے لگیں گے, لوکیٹ آر مسجد اس کے اوپر. ظاہر ہے تو بڑی بڑی مسجدیں ہوں لیکن وہ اپنے اس کا جو کور پرپز ہے اگر اس سے خالی ہوں تو اس کا ظاہر ہے فائدے سے زیادہ نقصان ہی ہوگا, اس وجہ سے غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اور پھر ساتھ میں پیشن گوئی بھی فرمائی کہ ایسا ہوگا. اور آج اگر ہم بظاہر دیکھیں بڑی بڑی مساجد کو اور بیوٹیفل جس فارم میں ہم لوگوں کا جو ٹوٹل کانسنٹریشن ہے اس کے سٹرکچرز پہ, اس کی بیوٹیفیکیشن کے اوپر, یعنی ظاہری جو اس کی سٹرکچرل بیوٹیفیکیشن ہے, اس کے انٹیریئرز ہیں, اس کے اوپر تو بہت زیادہ ہمیں ایمفسس ملتا ہے, لیکن اندر سے جو اس کی جو کور ایسنس ہے, اس کے اندر جو اسپریچویلٹی ہے, اس سے بظاہر خالی معلوم ہوتا ہے. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے سیاتی الناس زمان, ایک زمانہ آئے گا لا یبقى الاسلام الا اسمہ, جب کہ اسلام باقی نہیں رہے گا بلکہ اس کا صرف نام باقی رہے گا, ولا یبقى القرآن الا رسمہ, اور قرآن باقی نہیں رہے گا بلکہ اس کی صرف خط یعنی کہ اس کی اسکرپچر باقی رہ جائے گی, اور مساجد عمارت وہی خراب من الہدا, کہ مساجد جو ہوں گی وہ بڑی بڑی ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی. تو ایسی مساجد جو ہدایت سے خالی ہوں, بظاہر سٹرکچرل فارم میں تو بہت بڑی ہوں لیکن اندر سے ہدایت سے خالی ہوں, تو ان مساجد کے بنانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منع فرمایا. پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ مساجد کا احترام ہے کہ اس کے اندر جب جایا جائے تو بدبودار چیزیں اسمیل جو ہے اس کا خاص طور سے خیال رکھا جائے کہ وہ ایسی کوئی چیز نہ کھا کے جایا جائے, کیونکہ آتا ہے من اکل فی ہذہ الشجرۃ منتنۃ فلا یقربن مسجدنا فإن الملائکۃ تتعزی بما یتعزی منہ الانس, کہ ملائکہ کو فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے, یعنی لہسن پیاز وغیرہ جو ہوتا ہے جسے گارلک یا انینس کہا جاتا ہے, اس طرح کی چیزیں کھانے سے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا کر مسجد جانے سے منع فرمایا. اور دوسری بھی چیزیں بظاہر ظاہر ہے اگر کوئی بندہ سگریٹ پی کے مسجد جا رہا ہے اور اس کے ساتھ والے نمازی کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے تو گویا نمازی کو تو ہو ہی رہی ہے، لیکن مساجد وغیرہ میں جو فرشتے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ایٹ اے ٹائم فرشتے بھی مسجدوں میں ایٹ آل ٹائمز پریزنٹ ہوتے ہیں، تو انہیں بھی ایسی چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، تو ایسی چیزیں کھا کر مسجد میں جانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور پھر اس بات سے بھی منع فرمایا کہ وہاں بیکار کی شعر و شاعری اور خرید و فروخت وغیرہ کی جو کام ہے ان سے پرہیز کیا جائے، اجتناب کیا جائے، بلا وجہ کے جو دنیاوی معاملات ہیں انٹرٹینمنٹ کے، اس سے مسجدوں کو پاک رکھا جائے، اور پھر چھوٹے بچے وغیرہ ہیں یا شور شرابے وغیرہ کے جو فارم کی جو چیزیں ہیں وہ ان سے بھی بندے کو بچنا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے جنبو مساجدکم صبیانکم و مجانینکم و شراءکم و بیعکم و خصوماتکم و رفع اصواتکم و اقامت حدودکم و صلی سیوفکم، کہ مسجدوں میں چھوٹے بچوں کو، مجنو یعنی کہ اب نارمل لوگوں کو، یا برے جو شرارتی لوگ ہیں ان کو، یا خرید و فروخت بے وغیرہ کے کام ہیں ان کو، یا خصوماتکم لڑائی جھگڑے کے کاموں کو مسجدوں کے اندر نہ کیا جائے، اور اپنی آواز کو، رفع اصواتکم اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا جائے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، یا لڑائی جھگڑا، وسلی سیوفکم بھی کہا کہ تلواریں نہ نکال کے کوئی لڑائی جھگڑے کے فارم میں، ایسے تمام معاملات جو ہیں وہ مسجدوں کے آداب کے خلاف ہیں، ان سے بچا جائے، اور مسجدوں میں دنیاوی باتیں بھی نہ کی جائیں، یعنی جو ورلڈلی کورس ہیں انہیں مسجد سے باہر ہی رکھا جائے، کہ ایک روایت میں آتا ہے یاتی علی الناس زمان یکون حدیثهم فی مساجد فی امر دنیاهم فلا تجالسوهم فلیس للہ فی حاجۃ، ایسے لوگ جو دنیاوی معاملات مسجدوں میں لے کر آ رہے ہیں، ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اپنے دنیاوی معاملات جو ہیں انہیں مسجد میں ڈسکشنز کے لیے زیادہ فوکس کر کے بیٹھ جائیں گے، تو تمہیں چاہیے ان سے بچو، ان کے پاس بیٹھو بھی نہیں، اللہ کو ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیس للہ فیہم حاجت، اللہ کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، تم ان سے بچو، باقاعدہ ان سے بچنے کی، دور رہنے کی تلقین فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں۔ پھر ایک چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے عورتوں کا مسجد میں جانا، اس کی بالکل آف کورس سم سارٹ آف اجازت تو ملتی ہے، کیونکہ روایات میں کیٹیگوریکلی ہمیں پتہ چلتا ہے استاذنکم نساءکم باللیل فاذنوا لہن، کہ اگر عورتیں رات کو یعنی عشاء یا فجر وغیرہ میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگیں تو انہیں اجازت دے دو۔ لا، ایک دوسری روایت میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں لا تمنعوا نساءکم المساجد و بیوتهن خیر لہن، کہ عورتوں کے لیے کو منع نہ کرو مسجد میں جانے سے نماز کے لیے، اگرچہ ایون آگے یہ بھی فرمایا کہ جو گھر وغیرہ ہیں بیوتکن خیر اللہ، ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، کیونکہ گھر میں نماز پڑھنا ظاہر ہے آف کورس جو فتنہ فساد وغیرہ کے معاملات ہیں ان سے بچنے کے لیے بہترین اگزامپل یہی ہے کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں۔ ایک ام حمید السعدیہ رضی اللہ عنہ تھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ انی احب الصلاۃ معک، کہ میں پسند کرتی ہوں کہ میں آپ کے پیچھے نماز ادا کروں۔ اب خود ظاہر ہے انبیاء اور رسول کے سارے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھا رہے ہیں، اور ان کی پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ظاہر ہے آف کورس کون نہیں چاہے گا ہم پڑھوں، اور یہی انہوں نے بھی عرض کیا کہ میں بھی چاہتی ہوں میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تمہیں یہ پسند ہے، لیکن صلاتک فی بیتک خیر من صلاتک فی حجرتک، وصلاتک فی حجرتک خیر من صلاتک فی دارک، وصلاتک فی دارک خیر من صلاتک فی مسجد قومک، صلاتک فی مسجد قومک خیر من صلاتک فی مسجدی، کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے گھر کے اندر والے جو سب سے کمرہ ہے بند، اس کے اندر نماز پڑھنا بہتر ہے گھر کے باہر والے حصے میں پڑھنے سے، باہر والے حصے میں پڑھنا بہتر ہے صحن میں پڑھنے سے، اور صحن میں پڑھنا بہتر ہے کسی اپنے علاقے کی مسجد میں جا کر پڑھنے سے، اور کسی علاقے کی مسجد میں ہی اپنے علاقے کی مسجد میں جا کر پڑھنا بہتر ہے میرے پیچھے یہاں دوسری باہر کی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غالباً اشارہ پردے کی طرف تھا، اور آپ ظاہر ہے دیکھ رہے تھے، وہ زمانے میں تو بظاہر لوگوں کے دل پاک تھے، کوئی فتنہ فساد کا دور نہیں تھا، لیکن آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک دور آئے گا جس میں یہ معاملات اٹھیں گے، اور اسی کی طرف ایک دوسری روایت میں ام عائشہ رضی اللہ عنہ نے اشارہ بھی فرمایا لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت النساء بني اسرائیل، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے کو ادراک ہوتا، یہ باتیں دیکھتے جو عورتوں نے اب اختیار کر لی ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع فرما دیتے. ظاہر امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں، یہ اس دور کی بات ہے جب بالکل وصال کے بعد ابھی صحابہ کا دور تھا اور پاک دور تھا اور لوگوں میں وہ فتنہ اور فساد نہیں تھا. اس وقت بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے لوگوں میں جو عادات اور ہیبٹس اثر پا گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ کر بھی لوگوں کو منع فرما دیتے مسجدیں جانے سے عورتوں کو. تو اگر اس دور میں منع فرما دیتے تو آج تو بدرجہ اولا اس مقابلے میں 1400 ایئرز اگو جو تھا ماحول، اس کے مقابلے میں آج بظاہر فتنہ فساد کتنا زیادہ پھیل چکا ہے اور کتنا زیادہ ایک ماحول خراب ہو چکا ہے. تو آج تو بدرجہ اولا اس کا حکم اور زیادہ ہوگا کہ عورتوں کو بظاہر مسجدوں میں جانے سے پرہیز ہی کرنا چاہیے اور ایبسٹین کرنا چاہیے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان احادیث پر چلنے کی اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.